نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. کافی دنوں بعد کی یہ رائے, جلدی سے کوئی ریویژن ایک ہم کر لیتے ہیں. موضوع ہے اسلام مذہب ہے یا دین, اور ہم نے شروع میں سمجھا تھا کہ یہ ایک ایک اصطلاح جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں, لغوی معنی ایک اصطلاحی معنی. تو پہلا جو ہم نے پہلی کلاس دی اس میں ایک تو یہ معنوں کی بحث ہم نے کر لی تھی, اور ہم نے سمجھا تھا ان میں سے ہر لفظ جو ہے اس کے دو دو معنی ہیں. اسلام کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ گردن جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دینا, سفر ڈال دینا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو گیو اپ ریزسٹنس ٹو سرینڈر, ٹھیک ہے, اطاعت قبول کر لینا, یہ سارے لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا تھے؟ کیا اسلام کا تھا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف, زندگی گزارنے کا جو ہے مکمل نظام, ضابطہ حیات, ٹھیک ہے. پھر دوسرا درس ہے مذہب. مذہب کے لغوی معنی کیا سمجھے تھے ہم نے؟ مذہب اس میں درس ہے, ہم نے سمجھا تھا ایسی پگڈنڈی جو کہ لوگوں کی چلنے پھرنے کی وجہ سے جو ہے واضح ہو گئی اور ایک رستہ کچا بن گیا, وہ مذہب, جانے کی جگہ, طریقہ, رستہ, پناہگاہ, مسالک, یہ سب معنی جو ہے اس کے آتے ہیں لغوی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ مذہب اپنے اور کائنات کے بارے میں جو مختلف خیالات ہوتے ہیں, جو مختلف عقائد ہوتے ہیں, ان کا مجموعہ جو ہے وہ مذہب کے نام ہوتا ہے. پھر دین, دین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں آپ کھولیں گے دین کے معنی کیا ملیں گے؟ بدلہ. لیکن دین کے اصطلاحی معنی ہیں, ہم نے سمجھا تھا قرآن میں جو ہے یہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلے معنی جو ہے قانون کے ہیں, دین الملک کے الفاظ سورہ یوسف میں ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا, اور یہ قانون جو ہے کسی نظام کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی ہم نے سمجھا تھا کہ یہ نظام کے معنوں میں بھی دین کا لفظ آیا, اور نظام وہی ہوتا ہے جس کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے, جس کی فرما برداری ہو رہی ہوتی ہے, جس پر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں معنی جو ہیں یہ بدلے کیے, یعنی دین کے اصطلاحی معنی ہیں قانون, نظام اور جو ہے اطاعت. تو یہ اصطلاحی معنی ہم نے دوہرا دیا. پھر ہم نے سمجھا تھا موٹا موٹا کہ انسانی زندگی کے چھ گوشے ہوتے ہیں, عقائد, عبادات, رسومات کا تعلق انفرادی زندگی سے, اور یہی مذہب کہلاتا ہے. جو آج کی اصطلاح میں جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے ریلیجن, ریلیجن کی جتنی بات ہوتی ہے اس کے مراد سے انفرادی گوشے, جبکہ انسانی زندگی کے تین اجتماعی گوشے بھی ہیں, سیاست, معیشت, معاشرت, اور یہ چھ کی چھ گوشے ملا کر اصل میں جو ہے وہ دین بنتا ہے. تو اس طرح جو سوال بتایا گیا اس کا جواب ہم نے پہلے لیکچر میں سمجھ لیا تھا کہ اسلام کیا ہے, مذہب ہے یا دین. تو ہم کہیں گے کہ اسلام اصلا دین ہے, یہ جو ہے محض مذہب نہیں ہے, اس میں مذہبی تعلیمات سے بڑھ کر ہے, اس میں جو اجتماعی معاملات کا بھی ذکر ہے. الحمدللہ اس کی تفصیل بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی دیکھ لی تھی, اور سیاسی نظام اور یہ اکنامک سسٹم کی بھی ہم نے بات دیکھ لی تھی. اب آخری معاملہ رہ گیا تھا معاشرت کا. سیاست میں ہم نے سمجھا تھا کہ ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں تو حکم کس کا چلے گا, اور وہ ہم نے سمجھا کہ دنیا میں دو نظام ہیں, ایک بادشاہی نظام یا مونارکی یا ڈکٹیٹرشپ, کوئی بھی نام دے دیں, معاشرت لا. لیکن اس میں ایک آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے قانون بنائے, ان کے جو اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں, ان میں بس فیصلہ کر دے, بس یہ, اور وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا. تو یا کسی کو سزائیں جو ہے وہ تجویز کر دے, اس آدمی کو قتل کر دو, اسے وہاں بند کر دو, تو یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک آدمی جو کہہ دے وہ قانون ہے, وہی سزا ہے, وہی فیصلہ ہے. دوسرا نظام کیا ہوتا ہے کہ یہ رائٹ جو ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھ سے لے لیے گئے, اور وہ اپنے معاشرے میں سے کچھ ذہین لوگوں کے ہاتھ میں لے لیے جاتے ہیں, اور وہ ذہین افراد 300 بھی ہو سکتے ہیں, 500 بھی ہو سکتے ہیں. اب انہیں رائٹس ہے کہ وہ قانون بنائیں اور سزائیں تجویز کریں, لوگوں کے معاملات میں فیصلے کریں. یہ کہلاتا ہے آزاد جمہوری نظام. لیکن ہم نے سمجھا تھا کہ اسلام دونوں ایکسٹریمس میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا، اور وہ یہ بات قبول ہی نہیں کرتا کہ انسان کسی دوسرے انسان کا غلام، انسان کے اوپر جو حاکم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے. انہیں حکم و اقدار انسان، انسانوں پر کے لیے قانون بنانے کا رائٹ، ان کے لیے جو ہے سزائیں تجویز کرنے کا رائٹ، اور جو ہے ان کے معاملات کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کن آرا دینے کا جو رائٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے. انسانوں کو کیا ہے کہ وہ جو قوانین اللہ نے بتا دیے، جو فیصلے صادر کروا دیے، اور جو سزائیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، انہیں ایگزیکیوٹ کرا دیں، انہیں ایڈمنسٹر کرانا، انہیں معاشرے میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ کہلاتی ہے خلافت. تو حاکم کے اگینسٹ کیا آئے گا؟ خلافت. انسان حاکم نہیں ہے، خلیفہ. پھر معیشت، ہم نے سمجھا تھا کہ مال کا حساب کتاب کیا ہو، اونرشپ کس کی ہونی چاہیے. تو دنیا میں پرانا نظام تو وہی چل رہا تھا جو اب کیپیٹلزم کے نام سے اور بڑھ گیا. ہم نے سمجھا تھا بیچ میں اسے صحیح کرنے کے لیے اس کے خلاف جو ہے کمیونزم نے کوشش کی، اور اس میں جبری مساوات کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ کیپیٹلزم جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے دفاع ہے اس وقت دنیا میں، جو ہے ڈومینیٹنگ طریقہ ہے، معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے جو پوری دنیا پر چھایا ہے. اسلام کا کیا نظام ہے؟ نہ وہ کمیونزم ہے بالکل، نہ وہ بالکل کیپیٹلزم ہے، بلکہ ان دونوں کی جو اچھائی ہے وہ اسلام میں جمع ہے. اور یہ دونوں، یعنی اسلام کا جو سسٹم ہے، وہ ان دونوں سے پہلے کا ہے، قدیم سسٹم بھی ہے، اور اس میں ان دونوں کی اچھائیاں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ جمع ہو گئی ہیں، ان میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ویسے جو ہمارے دین کا جو پورا مزاج ہے، جس طرح سے یہ الفاظ چل رہے ہیں، تو معیشت میں ہوتا ہے مالک کون ہوگا. تو وہ مالک نہ ایک انسان ہے، نہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے، بلکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں. میرے آپ کے پاس، انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ زمین، بلکہ اور جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ زندگی کی صورت میں ہو، جسم اور صحت کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، صلاحیتوں کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، یہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں اس کا مالک نہیں ہوں، بلکہ یہ امانتاً ہمارے پاس. تو امین جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے اسے انویسٹ نہیں کر سکتا، اسے جو ہے وہ مالک کی مرضی کو دیکھنا ہوتا ہے. کسی نے میرے پاس 1,00,000 روپیہ رکھوایا، میں اس کا اگر ٹرسٹی ہوں یا جو ہے وہ آپ کہیں کہ میرے پاس امانت ہے، تو اب یہ میرے اس میں نہیں ہے کہ میں اسے اپنی مرضی سے اڑا دوں. اب مالک جہاں کہے گا وہاں خرچ ہو جائے گا، وہ واپسی کا کہے گا واپس دینا ہوگا. اپنی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو یہی ہمارا دین معیشت میں یہی حکم دیتا ہے، تم مالک نہیں ہو، تمہارے پاس تو ہر چیز امانت ہے، تمہیں امین بننا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے امانت کو ادا کرنا ہے. نہ اپنی مرضی سے مال کما سکتے ہیں، جیسے چاہیں کمانے، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کمانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اسی طرح جو ہے یہ مال، دولت، صلاحیت، علم حاصل کر سکتے ہیں. پھر اپنی مرضی سے اسے خرچ نہیں کر سکتے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں خرچ کیا جائے گا. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہاں پہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشی سسٹمس میں اس میں جو ہے، جیسے کمیونزم میں پابندی تھی، کوئی اونرشپ نہیں ہے، اس میں ہم نے اسے سمجھا تھا کہ اس کی وجہ سے سب کو جب سیلریز مل رہی ہیں برابر برابر، تو کمپٹیشن ختم ہو گیا، جو پروڈکٹ ہے اس میں امپروومنٹ ختم ہو گیا، پرائزز میں کمپٹیشن، اور نیچے جو پرائزز آتی ہیں جب کئی لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے لوگوں کو کوئی موٹیویشن نہیں ہے ایکسٹرا محنت کرنے کا، ایکسٹرا ایفرٹ کا. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو ہے وہ کیپٹلزم والی جو خصوصیات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہیں. یعنی رائٹ آف اونرشپ ہے، آدمی ایک دکان بھی کا مالک ہو سکتا ہے ان معنوں میں کہ وہ اونر ہوگا، لیکن حقیقی اونر اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال یہاں پہ بھی جو ہے اس کو اختیار. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم میں جو ہے وہ دولت جمع کرنے کے چند طریقوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اس میں سب سے آسان طریقہ ہم نے سمجھا تھا کہ سود کا طریقہ ہے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو اور رقم ڈوبے نہیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ انٹرسٹ پہ دے دے رقم. اب اس کی انٹرسٹ پہ بنی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. 1,00,000 دیا ہے، اب وہ جو ہے 1.1 کروڑ واپس لے لے.
ٹھیک ہے. تو یہ لیکن اسلام جو ہے اس کے اس پر پابندی لگاتا ہے, سود نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ پتہ نہیں جسے پیسے دیے اس کا کاروبار چلا ہے نہیں چلا ہے, وہ بیٹھ گیا ہے, لیکن وہ جو انٹرسٹ دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے, چلے نہ چلے کہیں سے پورا کرو, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, اپنا گھر بیچو, کچھ بھی کرو, مجھے تو یہ رقم جو ہے اضافی رقم کے ساتھ چاہیے. اسی طرح جوا, جوا جوئے میں کیا ہوتا ہے ان شاء اللہ اس کی مزید بھی تفصیل آ جائے گی. تھوڑی تھوڑی رقم جو ہے سب کی جمع ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ ایک آدمی کو مل جاتا ہے یا چند آدمیوں کو مل جاتا ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں اپنے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس طرح بھی آپ دیکھیں گے کہ دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے, وہ ایک جگہ آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے چند ہاتھوں میں, پورے معاشرے سے آہستہ آہستہ دولت کم ہونے لگتی ہے اور چند گھروں کے گھرانوں کے ہاتھوں میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور چنانچہ جو ہے ہمارے دین نے اس پر بھی پابندی لگا دی, ایسی وہ سارے طریقے جس سے ارتکاز دولت ہوتا ہے. اسی طرح بزنس میں آپ کو پتا ہوتا ہے پرائزز کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے ناجائز ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, پورے پورا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ جلوا دیا گوداموں میں, پوری پوری فصل جو ہے وہ جلوا دی, اب لوگ کے بیٹھے ہیں کہ مارکیٹ میں جب شارٹیج ہوگی جب نکالیں گے تاکہ پرائزز ہائی ہو جائیں, اس پر بھی پابندی لگا دی. تو ہر وہ ذریعہ جو ہے جو معاشرے میں استحصال کا باعث ہوتا ہے معیشت میں, وہ ہمارے دین نے منع کیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہرحال اگر سبھی بادشاہ ہوں سبھی پیسے والے ہوں تو کام چل نہیں سکتا دنیا میں, تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی, سب رانیاں ہوں تو گھر کے کام کون کرے گا. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تکلیف رکھی ہے, کسی کو بہت نماز ہے, ایسے لوگ دنیا میں ہیں جنہیں خود نہیں معلوم ان کی دولت کتنی ہے, لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے اتنا اضافہ ہو گیا, وہ مستقل ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کئی کئی گھنٹے محنت کرتے ہیں اور دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پر ہمارا ایمان ہے, انشاءاللہ جب ایمانیات پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے اچھی اور بری تبدیل. دنیا اصل میں امتحان ہے, نہ یہاں کی عیش اور عشرت جو اللہ کی رضا کا باعث ہے اور نہ یہاں کی تندرستی اور مشکلات اللہ کی ناراضگی کا یعنی اشارہ ہے, بلکہ یہ امتحان ہے دونوں, ایک شکر کا امتحان ایک صبر کا امتحان. تو بہرحال تو معیشت کے نظام میں جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا کہ جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے جن کا ہاتھ تنگ ہے ان تک جو ہے رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ڈیولپ کنٹریز میں کہ کس طرح ہیز اور ہیز ناٹ کے درمیان جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے مستقبل, اسے کس طرح جو ہے وہ فل کریں, کیا کریں کہ یہ جو ہے یہ, ورنہ ہوتا ہے کہ کچھ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ بہت دولت مند ہو جاتے ہیں, ان کے ایج اور اسٹیٹ جو ہے اس کا کوئی پوچھنا ہی نہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں ایسی ہوتی ہے جو غربت کی بھی بہت لوور لمٹ پہ رہ رہی ہوتی ہے. تو اب خطرہ کیا ہوتا ہے ان امیر لوگوں کو, انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹیلیٹ نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گھروں پر آ جائیں, ہمارے گلے کاٹنے شروع کر دیں, ہمارے بچوں کو اغوا کر لیں, ہمارے دانے. تو ڈیولپ کنٹریز میں بھی اس چیز سے بچانے کے لیے انہوں نے کچھ جو ہے سسٹمز بنائے ہیں, کچھ ویلفیئر سسٹمز کر دیے, کچھ جو ہے وہ ایجوکیشن اور یہ اس طرح علاج میں اور بیسک جو نیسیسٹیز ہے اس میں حکومت کچھ نہ کچھ جو ہے دیتی رہتی ہے تاکہ جو اس طرح کی ریٹیلیشن نہ ہو. لیکن ہمارا دین پہلے ہی جو ہے وہ بتاتا ہے, جن لوگوں کو بہت ملا ہے وہ ہمارا دین کہتا ہے یہ تمہارے پاس جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, یہ تمہارے مال میں اس امانت کو شامل کر دیا تاکہ تم ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کا حق ہے. جب ہم کوئی صدقہ خیرات زکات کرتے ہیں تو وہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم بہت کچھ احسان کریں, بلکہ یہ تو لینے والے کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اس امانت کو ادا کریں. تو اس طرح اور پھر آپ دیکھیں گے زکات کا جو نظام ہے اس کا صحیح ذکر زکات ہونے کا جو لیول ہے وہ بہت ہی جلدی اچیویبل ہے. جو آدمی جو ہے کچھ ایسے سے روزگار پر ہو وہ بہت جلدی اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے والا بن جاتا ہے, اور پھر اگر زکات کا نظام پوری طرح سے ہو تو یہ گیپ کم ہو سکتا ہے, یہ جو ہے لوگ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کم ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکات کی رقم ہاتھوں میں لے کر پھرتے تھے اور زکات لینے والا نہیں ملتا تھا, آج بھی بلینز آف روپیز جو ہے وہ زکات کی مد میں بنتے ہیں بلکہ ڈالر میں بنتے ہوں گے اگر پوری طرح زکات دی جائے تو. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے پسماندہ لوگوں کے لیے بہت کچھ نہ کریں. تو یہ اسلام کا جو ہے وہ معاشی نظام ہے. لب لباب کیا ہے کہ مالک اللہ ہے تم امین ہو تمہارے پاس امانت ہے. اسی طرح سے معاشرت آپ دیکھیں گے یہ معاشرہ معاشرے کی بھی یعنی سوشیالوجی وغیرہ اس طرح آپ دیکھیں گے یا سولائزیشن بہت ساری ڈیفینیشن کی ہو سکتی ہیں لیکن ایک مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ معاشرے میں قابل عزت لوگ کون ہوں, کون لوگ ہوں گے جنہیں معاشرے میں زیادہ مقام حاصل ہوگا, جن کا اسٹیٹس جو ہے بلند ہوگا, اسٹیٹس پیسوں کے معاملے میں نہیں عزت کے معاملے میں, جنہیں زیادہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور جنہیں جو ہے وہ کچھ کم حیثیت دی جائے گی. تو آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, آج کے دور میں بھی آپ کو ایک بات تو بتائی تھی کہ پیسہ سب کچھ ہے. آج کے چند سال پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ جو حرام سے کما رہا ہوتا تھا وہ پھر بھی شرماتا تھا, یہ جو رشوت لے کر کاروبار کر رہے ہیں وہ گھر تو بنا لیتے تھے لیکن سب کہتے تھے یہ رشوت کی کمائی سے بنا. آج وہ دور آ گیا کوئی نہیں پوچھتا, اب صرف دیکھتے ہیں مال کس کے پاس ہے, جس کے پاس مال ہے اسی کی عزت زیادہ. تو دنیا میں یہ عزت اور ذلت کے بھی دو طریقے ہمیں نظر آتے ہیں, ایک تو کچھ ایسی قومیں جن میں پیدائشی عزت اور ذلت جو ہے وہ منسوب کر دی جاتی ہے, پڑوسی ملک ہے اور وہیں پر آپ دیکھ لیں کہ ہاں کاسٹ ہے, ایک برہمن کے یہاں پیدا ہوا ہے, ایک کشتی کے ہے, ایک شودر ہے, ایک جو ہے دیوتا کے سر سے پیدا ہوا ہے, ایک اس کے جو ہے جسم سے پیدا ہوا ہے, ایک اس کے لدموں سے پیدا ہوا ہے. تو برہمن جو ہے مقابلے سے, اب وہ چاہے کتنا ہی نکما ہو, کتنا ہی نالائق ہو, کتنا ہی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے عاری ہو, لیکن وہ عزت والا ہوگا. کیوں عزت ہے بھائی, کیونکہ برہمن کے یہاں پیدا ہوا ہے. اور ایک شوڈر چاہے وہ کتنا ہی باصلاحیت ہو, کتنا ہی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں رکھنے والا ہو, کتنا ہی محنت بھی ہو, لیکن وہ کیا ہوگا, وہ اس میں اس معاشرے میں کم اسٹیٹس کا ہوگا. وجہ کیا ہے, پیدائش. تو یہ صرف جو ہے یہ اس طرح کے طبقات میں نہیں ہے بلکہ آج کے جو ماڈرن دور کا انسان ہے اس نے بھی انسانوں کو بانٹا. وہ جس طرح وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اعلیٰ ترین انسان جو ہے وہ وائٹ ویسٹرن ریسز کو ریسز کہلاتا ہے. اگر کوئی ایشین ان سے زیادہ وائٹ بھی ہو پھر بھی وہ گھاس نہیں جاتے, وہ وائٹ شمار ہی نہیں ہوتا, بلکہ جو یورپین ریسز ہیں وائٹ ریسز وہ دنیا کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ انسان کہلاتے ہیں. اور گھٹیا ترین کون سے کہلاتے ہیں, وہ افریقن ریسز ہیں جو کالے رنگ رکھنے والی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل گھٹیا تو نہیں. وجہ کیا ہے, جو یورپین وائٹ ریسز ہیں قد لمبے ہیں, نقوش جو ہے بڑے پیچھے ہیں, ناک کھڑی ہے اور جو ہے بال چلکی ہیں, رنگت صاف ستھری ہے, اس لیے یہ اچھے لوگ بہت خوبصورت دکھنے میں لگتے ہیں, ہونٹ پتلے والی ہیں. اور وہ افریقن کیوں گھٹیا انسان ہے, کیونکہ ان کی یہ جو کمتر سمجھا جاتا ہے انہیں, تو ایک تو جلد کالی ہے بالکل دیکھنے میں اچھی نہیں معلوم ہوتی, بال چلکی نہیں ہیں, گنگیالے چپکے رہتے ہیں, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, نقوش جو ہے وہ ذرا کوچ نقوش ہے, فائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ اتنے بسنے کیے جاتے ہیں. اور یہ اتنا عام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت لیجسلیشن کیا گیا, بہت ساری یورپین کنٹریز بھی امریکہ بھی ہے کوشش کی گئی کہ قانون کے ذریعے انسان کو انسان کے برابر کر دیا جائے, کالے کوڑے کی تفریح مٹا دی جائے, لیکن ناکام. ابھی تک جو ہے وہ اس کے جو ہے معاملات چلتے رہتے ہیں ریشل یعنی ایشوز سے تعلق رکھنے والے. میں اور آپ کیا چلاتے ہیں, ہم جو ہے گاؤں میں بھی یلو ہیں, ہم پیلے لوگ ہیں, اب چاہے ہم ان سے زیادہ کالے اور فکر سے پھر بھی پیلے چلائیں گے, اور یورپین سے زیادہ کوئی ایشو نہ ہو لیکن ہم کبھی پیلے انسان چلائیں گے, یلو ریس. تو یہ بھی ایک تقسیم ہے انسان. ورلڈ وار ون کے آس پاس جو ہے جرمن ہسٹری میں آپ کو ملے گا کہ جرمن سے باقاعدہ جو ہے اپنے جرمن جو ان کے لوگ ہیں ان کی اسکلس کو میجر کیا اور پھر اسٹیٹسٹکس لے کر آئے اور یہ پروف کیا کہ جرمن اسکل جو ہے وہ انسانی اسکل میں سب سے بڑی ہے, اس لیے ہم اعلیٰ ترین انسان. اس کے لیے وہ لے کر آئے ڈارون کی تھیوری کہ انسان جو ہے ایپ سے ڈسینڈنٹ ہے, اور انسان اور ایپ میں فرق کیا, بندر اور انسان میں کیا فرق ہے, وہ ذہنی ارتقا کا فرق ہے. چنانچہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے دماغ سب سے بڑے, اس لیے جرمن جو ہے وہ اعلیٰ ترین انسان ہے اور باقی انسان گھٹیا ہیں.
اور آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو ہے بڑا اس کا جو ہے اپنے نیشنلزم کو بہت اٹھایا, اس میں گولڈن یا بلانڈ ہیئر کو لے کر بلو آئی وائٹ اسکن, یہ سب سے اعلیٰ حصہ.
تو اسی طرح یہ انسانیت کی تقسیم رہی ہے, آج بھی موجود ہے. نہ صرف یہ کہ رنگت پر اور نسل پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, بلکہ پیور ٹیریٹوریل گراؤنڈ پر بھی, ٹیریٹوریل نیشنلزم پر انسانیت کی تقسیم.
ایک انسان کی جان کی قیمت جو ہے لاکھوں ڈالر ہے, اور ایک انسان کی جان کی قیمت جو ہے وہ 10 کوریا میں, دونوں انسان ہیں لیکن ایک انسان کا تعلق ایک ٹیریٹوری سے, اس کی قیمت جو ہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہے, یورپ میں رہنے والا ہے,
اور ایک انسان جو ہے وہ کسی پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اس سے تعلق رکھتا ہے, تو دونوں میں ایک انسان
ہے. یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ میں اس میں اشتہار پیدا کروں, بس یہ ہم یہ آج کا دور ہے,
بتانا یہ کہ یہ جو تعصبات ہیں یہ مٹتے نہیں ہیں, یہ انسان کے اندر موجود ہے, وہ آج تک ہم کر رہے ہیں انسان سے.
اور نہ صرف یہ کہ ٹیریٹوریل گراؤنڈ بلکہ اکنامیکل گراؤنڈ سے بھی انسانیت کی ترقی, میں اور آپ جس خطے زمین سے تعلق رکھتے ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کہلاتا ہے, کیونکہ ہمارے ممالک پسماندہ ہیں, ترقی نہیں کی, یہ تھرڈ ورلڈ ہے. کچھ وہ ممالک ہیں جو ڈیولپڈ ہو گئے, جنہوں نے اپنے مسائل کو خاطر خواہ طریقے سے حل کر لیا, وہ آپ فرسٹ ورلڈ کہنے, وہ کہا تو اتنا نہیں جاتا, لیکن تھرڈ ورلڈ کس طرح بہرحال موجود ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے, یہ اسٹیٹس کس طرح ڈیفائن ہوگی, کون عزت والا ہوگا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13, یا ایھا الناس اے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثى, یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت, وجعلناکم شعوبا و قبائل, پھر ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا خاندانوں میں اور قبیلوں میں. کس لیے تقسیم کر دیا؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. تو سورہ حجرات آیت نمبر 13 انشاءاللہ آگے بہت دفعہ آئے گا. تو اس میں پہلی کیا ہے کہ تمام انسان جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ خالق کون ہے, خالق اللہ ہے, اسی نے افریقن کو بھی بنایا, اسی نے یورپین کو بھی بنایا, اسی نے ایشین کو بھی بنایا, اور ہم سب کیا ہے انسانوں کے لیے کیا ہے, مساوات, سب انسان برابر. اور یہ پریجڈائز جو ہے وہ ہر قوم میں ہوتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ قومیں جو ہم سے رنگت نکالی ہیں, ہم سے چھوٹے تصفات رکھنے والی ہیں, جن کے نفوس جو ہیں وہ چپتے چپتے ہیں, وہ ہمیں پسند نہیں آتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے اعلیٰ انسان ہیں, زیادہ بڑے. تو یہ اب نام بھی اگر لے لوں, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے وہ لوگ آئے ہیں جو بنگلہ دیش سے جو یہاں روزگار کی تلاش میں ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سدیہ رقم سے رکھیں کہ ہم جو ہے دیش کے, ہم پاکستانی ہیں, یہ فارنر ہے, یہاں ہم اس سے رکھنے اور چہرے میں جو ہے وہ بہتر ہے, اور یہ ہم سے پسماندہ ہے, اس کا ستکار ٹوٹا ہے, سنگت سے جو ہے ہم سے جاک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلامی نہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ تم سب جو ہے ایک ہی خالق کے پیدا کر رہے ہو, تم سب کا ایک خالق ہے اور ایک ہی والدہ ہے, ایک مرد اور ایک عورت سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, دونوں والدہ بھی ایک ہیں, خالق بھی ایک ہے, اس لیے تم سب کیا ہو, تمام انسان برابر ہیں. اور یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے یہ پہچان کے لیے ہے, اگر تمام انسان ایک ہی جیسی شکل و صورت والے ہوتے تو پہچاننا مشکل ہے. آج کتنی آسانی ہے, نہ آپ نے بات کی ابھی, بلکہ آپ نے چہرہ دیکھا اور آپ نے پہچان لیا یہ تو جی چائنا سے تعلق رہتا ہے, اور یہ جی ایشین ہے, یہ افریقن ہے, یہ یورپین ہے, تو صرف ایک نظر دیکھنے سے, اور پھر نہ صرف یہ کہ یہاں تک بلکہ آپ پاکستان میں رہنے والوں کو آپ پہچان لیتے ہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے, یہ پنجاب سے آیا ہے, یہ سندھ سے آیا ہے, صرف دیکھنے. اگر یہ اس طرح کی ڈفرینسز نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تعلق سے, سب ایک جیسے انسان سے پیار ہے, تو صرف ایک نظر سے آدمی جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, پہچان لیتا ہے. تو یہی وجہ بتائی گئی کہ انسانیت میں جو ڈفرینسز ہیں شکلوں میں, رنگوں میں, صلاحیتوں میں, وہ اللہ کی بنائے گئے ہیں, ایک ہی والدین کی تم اولاد ہو, تم سب برابر ہو. اگر برابر ہے تو پھر معاشرے میں تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے, ایک کو زیادہ جو ہے عزت ملتی ہے, ایک کو کم, اس کا معیار کیا ہوگا؟ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ تقویٰ والا. عزت اور ذلت کا معیار کیا ہوگا؟ سب بندے ہیں, لیکن وہ بندہ زیادہ عزت کا مستحق ہے جو بندگی میں آ گیا, جو اپنا کام پورا, جو جتنا اچھا کام کر رہا ہے بندگی کا, وہ اتنا اچھا بندہ.
جو خالد سے جتنا تعلق رکھنے والا ہے وہ اتنا زیادہ عزت والا ہے. تو اسلامی معاشرے میں عزت اور جنت کا معیار کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا. تو یہ جناب دبے دباب ہے جو دین ہم سے چاہتا ہے. اسلام محض مذہب نہیں ہے, دین ہے, اور یہ اس کی دینی تعلیمات ہیں جو میں نے آپ سے سمجھی. یہاں سے کوئی سوال ہو؟
جتنا جو مالدار ہے یا جتنا اس کے پاس پاور ہے وہی ہماری سوسائٹی میں اچھا ہے.
ابھی ہم وہ کریں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. ابھی ہم سے سمجھ لیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اسلامی تعلیم میں معاشرے میں عزت والا کون ہوگا؟ جو زیادہ تقوا والا ہوگا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خلیفہ بنایا؟ مال دیکھا گیا تھا, چہرہ دیکھا گیا تھا, صلاحیتیں دیکھی گئی تھیں, خاندان دیکھا گیا تھا, نسل دیکھی گئی تھی. کیا دیکھا گیا؟ تقوا. تو یہ معیار ہوگا اسلامی معاشرے میں عزت کا. اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش کرنی. یہی تو بتانا مقصود ہے کہ ہم اسلام مسلمان کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. یہی تو رونا ہے جو انشاءاللہ میں اور آپ ساتھ رہیں گے بھی پھر ان کے آنسو پوچھنے کی تکلیف بھی دیکھیں گے. جی ہاں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تعلق جو ہے افریقن کنٹری سے تھا. حبشہ جو ہے وہ جو ہے ایتھوپیا وغیرہ کا جو علاقہ آج کل ہے وہ حبشہ کہلاتا تھا اس زمانے میں, افریقن جو جو علاقہ ہے. تو انہیں سیدنا بلال کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اے میرے سردار, اے ہمارے سردار بلال. تو یہ اسلام والی چیز ہے جس نے یہ تفریق جو ہے ختم کی. کالا گولا گورا ایک مسلمان جب صحیح دین اس میں پیدا ہوتا ہے تو تفریق ختم ہوتی ہے, تو بھائی بھائی بنتے ہیں, تو پھر علاقے ختم ہو جاتے ہیں, نسلوں کا جو ہے وہ افضلیت اور کمتری جو ہے ختم ہو جاتی ہے. سب مسائل جو ہے یعنی یہ جو اختلافات ہیں, تعصبات ہیں, وہ حتمی طور سے ختم ہوتے ہیں اسلام کے رشتے سے. کلمے کے رشتے سے ہی یہ مساوات جو ہے انسانیت کی پیدا ہوتی ہے. حالت سے جڑ جاتے ہیں تو سب مخلوق برابر ہیں, اور جب تک حالت سے دور رہتے ہیں آپس میں جو ہے دوسرے سے پہ جھگڑے رہتے ہیں ساری معاملات رہتے ہیں. تو یہ جناب ہم نے اسے سمجھ لیا. زمینی حقائق سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, آپ کے پاس بھی اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین سے سستا ہے. کیوں؟ اچھا ایک ہی بات کہہ دیں کہ یہ جو ہے یہ مذہب کہلاتا ہے, اور یہ جو اجتماعی گوشے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, اچھا یہ سسٹم یا نظام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ان دینا عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ اسلامی ہے. ٹھیک ہے, تو اصل اسلام کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے, اور یہ انفرادی جو گوشہ ہے وہ اس کے ساتھ اس کا ایک جزو ہے. اصل کیا ہے؟ وہ دین ہے اسلام, سسٹمز ہے, پورا معاشرے کا ایک جو ہے پیٹرن ہے جو اسلام چاہتا ہے, خاص سولائزیشن ہے جو جس کی تعلیمات اسلام دینا چاہتا ہے, اور اس میں نراج اس کا پارٹ ہے انفرادی معاملات کی. لیکن اس کا بالکل ریورس ہے جو ہم نے سمجھا. ہم نے انفرادی گوشے کو کوئی اسلام سمجھا ہوا ہے, اور اس کا جو اصل ہے اس سے بالکل واقف, اس پر بحث کریں گے. لیکن سورہ آل عمران کی چند آیات جو ہیں وہ ہم آیت نمبر 18-20 تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تاکہ ہمیں تھوڑی سی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سے اسلام ہی دین. ویسے آپ کا کیا خیال ہے اس وقت دین کتنے ہیں دنیا میں؟ دین ہے کوئی اور؟ جی حسین بھائی,
اللہ کا دین ہے.
جی عثمان, دین ایک ہی ہے. جی فیان,
اگر آپ ہندو مائنڈ میں رہے تو ظاہر سے جس کی بات چل رہی ہوتی ہے اس کو نہیں
مسئلہ. صحیح, دین سے آج کل مراد لی جاتی نظام. نظام آج کل کون سا ہے؟ سیکولرزم. ان شاء اللہ چلیے ہم دیکھیں گے کہ وہ نظام چل رہا ہے. اور قرآن میں یہ دین کی طرح جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے سمجھا نظام کے لیے دی آئی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو انہیں بھی دین کہا گیا ہے باطل نظاموں کو بھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم مانتے رہو دین کسی باطل نظام کو بھی، لیکن اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایات ہیں، باقی اور کوئی نظام دنیا میں ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر جو ہے رہنمائی دے رہا. اکثر مذاہب کا تعلق ہے انفرادی معاملہ، وہ بھی جزوی ہیں، وہ بھی مکمل ہدایت نہیں ہے، چند بنیاد چند باتیں ہیں اسی پہ سارا جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے مذہب کی، کیونکہ زیادہ تر صرف عقائد تک ہے اور کچھ مراسم ہو گئے عبادت سے، اور یہ صرف ایک اسلام ہے جس کے اندر یہ تمام کے تمام جو گوشے ہیں ان سے متعلق ہدایات ہیں. اب اسے قرآن کیا کہتا ہے، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ یا گواہی دی اللہ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکۃ اور یہی گواہی دی تمام کے تمام فرشتوں نے کہ نہیں ہے کوئی معبود. الہ کہتے ہیں معبود کو، حاکم کو، قانون بنانے والے کو، جس کی بات چل رہی ہو. اور آگے آ رہا ہے کہ یہی گواہی دی تمام فرشتوں نے، وَأُولُ الْعِلْمِ اور تمام علم رکھنے والے صاحب علم لوگ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کچھ معبود سوائے اللہ کی، قائماً بالقسط، اور اللہ نے اپنی صفت یہاں کیا بیان کی جو قائم کرنے والا ہے عدل پر. یہ بات پہلے بھی آئی کہ ہمارا دین بیس کرتے عدل پر، عادلانہ نظام کوئی ہے تو اسلام. اس میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، احمد یار خان مرحوم، یہ آسان عربی گرامر جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں عربی کی، یہ ان کا تدریسی انداز تھا، وہ پڑھاتے تھے جسے پہ لطف الرحمان صاحب نے پھر یہ کتابی شکل میں ڈالا. وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کینیڈا جانا ہوا ان کا، اور وہاں پہ مسلم کنونشن ہوتے رہتے ہیں، اس میں وہ بھی شریک ہوئے، اس میں انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا. وہاں ایک جو ہے وہ معاملہ اٹھ گیا کہ ہر آدمی اپنے مذہب کو جو ہے ایک لفظ میں ڈیفائن کرے، تو یہودی کوئی عالم آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھائی آپ جو ہے جوڈائزم کو ایک لفظ میں کس طرح ڈیفائن کریں، انہوں نے کہا وہ ہے قانون، اس میں قانون دیے گئے ہمیں جو ہے احکامات ہیں اس پر جو ہے زندگی بسر کرنی. عیسائی کوئی ان کے لیڈر آئے تھے، ان سے پوچھا عیسائیت کو ایک لفظ میں آپ کہتے ہیں، انہوں نے کہا عیسائیت لفظ ہے، محبت لو ایل او وی ای، کہ وہ محبت کا پیغام جو ہے وہ عیسائیت. ان سے بھی پوچھا کہ آپ ڈیفائن کریں اسلام کیا ہے، تو انہوں نے کہا اسلام عدل ہے، اس میں جو ہے وہ ہر ایک کو عدل کے مطابق جو ہے. تو یہ بہت اچھا جو ہے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اپنی صفت کسی کس صفت کو غالب فرمانے، قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ کون ہے جو قائم کرنے والا ہے عدل و انصاف. فرمایا لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب اس کا منطقی نتیجہ ہے جو کہ آیت نمبر 19 سے آ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ ہی مالک ہے وہی معبود ہے، تو پھر بے شک اللہ کے نزدیک نظام سے پرچے کون سے اسلام، جب وہ مالک ہے حاکم ہے تو اسی کا نظام جو ہے وہ اسلام ہے. یہ منطقی نتیجہ ہے اللہ کو ماننے کا. فرمایا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب اس کے بعد سے آ چکا تھا ان کے پاس ہے علم آ چکا تھا، علم کو دیکھنے کے بعد سے انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کی وجہ کیوں ہے، یہ اختلاف کیوں آ گیا، وہ آگے فرما دیا بغيا بينهم، ضدا ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی وجہ سے. Urge to dominate، ٹھیک ہے، یہ ارج پیدا ہوگی ہمیں ڈومینیٹ ہونا ہے، ہمیں اوپر لگانا ہے، اس تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہوا. ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے، آدم سے ایزم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے انسان تک دین ایک ہے. اس سے مراد کیا ہے، عقائد ایک ہی بتائیں گے، ایمان اللہ پر بھی لانا ہے، اپنے وقت کے نبی رسول پر بھی لانا ہے، آخرت کو بھی مان لیں، اسی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عبادات ہے، روزے کے لیے کیا آتا ہے، کتبہ کیا ہے، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو عبادات بھی کچھ نہ کچھ طریقے جو ہے وہ لوگوں کے لیے رسومات کی بھی بھی ہدایات آئی. اور اسلام میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سیلیبریشن ہو یا غمی ہو خدا کو یاد کیا جاتا ہے. حویلی بار میں نماز کا کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ رہا ہے. یہودیوں کے لیے وہ سب کا دن جو ہے مقرر تھا عبادت کے لیے کہ ہفتے کے دن پہ وہ عبادت کریں. تو یہ جو ہے ایک ہی نہیں ہے، سیاسی نظام ہمیشہ سے ایک ہے. حاکم کون ہوگا؟ انسانوں پر حکومت کس کی کرے؟ اللہ تعالیٰ کی. معیشت میں مالک کون ہوگا؟ اللہ. انسان ہمیشہ سے امین چلے آ رہے ہیں، کوئی آج امین نہیں بنا ہے، ہر انسان امین ہی رہا. اور معاشرت میں عزت کسے دی جائے گی؟ زیادہ تقوی والے، جو جس کا جتنا خالق سے تعلق ہوگا اتنا عزت والا ہوگا. تو یہ دین ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک یہ ایک ہی دین ہے جو ہمیں دیا گیا. اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. ٹھیک ہے، اب اختلاف کیوں ہو گیا اس پہ تفصیل سے بات آگے آئے گی جب ہم ایمان پر بحث کریں گے. عبادت ایک ایک عقیدے کو لے کے بات کریں گے. ابھی صرف جو ہے وہ مجموعی طور سے سمجھ لیں کہ یہ دین ہمیشہ سے ایک آ رہا ہے، اب شریعتیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تفاصیل مختلف ہے. پہلے جو ہے پورے دن عبادت کو دے دیا، اب جو ہے یہود کو کہا تھا کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، میرے آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ اس میں بہت رعایت ہوگی. اب صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک کا وقت ہے جو کاروبار جس میں منع، دنیا کا اور کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف نماز کا جو ہے یا تو تیاری یا پھر مسجد پہنچنا، بس اسی میں وقت لگانا. ٹھیک ہے، روزے کا پہلے کیا ہوتا تھا، یہود کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ سوئے روزہ شروع ہو گیا، کوئی سہری نہیں ہے، اور پھر اگلے دن رات تک کا روزہ پورا کرنا ہے. میرے آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ شریعت محمدی اللہ تعالیٰ جس صلاۃ والسلام میں کیا ہو گیا؟ اب جو ہے وہ سونے سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ سورج سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک کافی سکتے. رات کو بھی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، پہلے سابقہ شریعت میں نہیں تھی. اور اسی طرح غروب آفتاب کے بعد افطار کر سکتے. تو یہ جو تفصیل میں ڈفرینسز ہیں، یہ کیا چلاتی ہیں؟ شریعت. دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہدایت جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے ایولیوشن کی اپنا پورا کرتے کرتے اس کی جو ہے وہ پیک پر پہنچ چکا ہے، اس لیے اب تکمیلی ہدایات آ گئی، تکمیلی شریعت آ گئی. اسے ایک اور طرح سے سمجھایا جاتا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کو لے کر سینٹ اور پارلیمنٹ میں لاس بنائے جاتے ہیں ملک کے لیے. کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے دین. اور اس سے جو ہر گورنمنٹ اپنے لیے جو طریقہ کار بناتی ہے، نئے جو ہے لاس بناتی ہے، وہ ہے شریعت. تو کانسٹیٹیوشن ہمیشہ سے ایک ہے، دین ایک ہے، شریعتیں جو ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ مختلف رہی. تو اسی لیے جو ہے اس دین کو چھوڑنے والا ایک گروہ کون تھا؟ یہود. انہوں نے دیر اختیار کر لی، گویا کہ اس دین کا انہوں نے انکار کر دیا. حفاظت میں جو ہے غلطی انہوں نے کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا مان لیا، احکامات جو خدا کے تھے انہوں نے پامال کیا، کھلے عام جو ہے چھوڑ دیا، اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی. اسی طرح اگلی شاخ کون سی علیحدہ ہو گئی تھی اس دین سے؟ عیسائیوں کی. اسی دین کے ساتھ بھیجا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس میں دیر پیدا کر دی. غلو کیا عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیا دی، اور غلو کیا اطاعت میں، اور یہ تو نظام ہی چھوڑ دیا، اس کو جنگلوں میں جا کے رہو، اور رسومات عبادات نے اپنی طرف سے غلو کر دیا، بڑھا دیا اس سے بہت زیادہ. نہ شادی کریں گے، نہ گھر گرہستی پالیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، نہ گھر بنائیں گے، کھوؤں میں غاروں میں رہائش اختیار کریں گے، اور سر کے دنیا کا طریقہ اختیار کریں گے جو تعلیم نے دی گئی. تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کی ایک وجہ یہود میں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ڈومینیٹ ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو گھٹنے ٹیکنے پڑتے، ان کے آگے سر جھکانا پڑتا، ان کے احکامات کے آگے جو ہے انہیں ماننا پڑتا. لیکن اب کیسے مانیں؟ تو وہ آپ سب نے روک دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرمانے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کی آیات سے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں اور وہاں تمہیں جو ہے حقوق مل جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا. بعض اوقات دنیا میں جو ہے حساب ہو جاتا، خصوصاً یہ بات جو ہے بتائی جاتی ہے کہ افراد سے تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پہلو دہی کر لیتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں قوموں کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے. کسی کو شعر اگر یاد ہو چلے آگے آ جائے گا ان کا. آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں فین ہاتھ چکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے باوجود آپ سے عزت بازی کریں، آپ سے جو ہے وہ مباحثہ کریں، فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو جھکا دیا، اطاعت قبول کر لی اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں تو مجھ سے کیوں جھگڑ گئے، تو اطاعت اختیار کر لیا. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر جو ہے وہ اسلام لے آئے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. کوئی مالیہ تو نہیں آئے ان گھر سے، تم سے بہت بڑا مطالبہ تو نہیں ہو رہا، یہی مطالبہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو اللہ کے خلاف جو تم نے تم تن کے کھڑے ہوئے ہوئے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی ماں اللہ جو ہے وہ تم اللہ سے زیادہ ذہانت رکھتے ہو، اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بنائے ہوئے جو نظام ہے وہ اللہ سے زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ اچھے چلنے والے، تو یہ حق اگر تم پر دبا رہے ہو تو اسے جو ہے ہٹا دو. اور یہ بس اتنا ہی ڈفرینس ہے، ایک لمحے میں آدمی جو ہے کوکر سے ہدایت میں آ جاتا ہے. فرمایا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو کوئی جو ہے وہ اطاعت اختیار کر لے چاہے جھکا دے پکا دے دوں تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت مل گئی اسے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں تو صرف پہنچا دیں، آپ سے بتا دیں کہ کیا چیز ہے راستہ، باقی ان کا منوا لینا آپ کے ذمے نہیں. تو یہ جناب یہ آیات تھیں. آگے آخری ٹکڑا رہ گیا اس کا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا، ان کی ایک ایک بات سے واقف ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی نظروں میں، کون دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، کون جو ہے وہ اس کی نیت کیا ہے، کون کتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور اس میں سے کتنی جو ہے وہ لگا رہے ہیں، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اسے وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں کم ہیں، ایفرٹ زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ایک عام آدمی کو لگے گا یہ تو کچھ نہیں کر رہا، اس کی کچھ اس میں دین کے لیے قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کتنی بڑی قربانی. اور ایک نے لاکھوں روپے دے دیے ہیں لیکن جو ہے وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس قدر قربانی دی ہے. جس کے پاس کروڑے ہوئے ہیں اگر لاکھوں دے دیے تو وہ اس کی پرسنٹیج کچھ نہیں ہوتی، ایک کے بعد 10 روپے اس سے 5 روپے دے دیے تو 50% لے لیا اسے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ کتنی محنت اور قربانی دین کے لیے دے رہا ہے. شروع میں جو آیات میں نے آیت تلاوت کی تھی، آیت نمبر 85 اسی سورت کی، سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اختیار کرے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. اب یہ تو ہے اللہ کا دین، کوئی اسے چھوڑ دے، اس کی جگہ کوئی اور انسانوں کا بنایا ہوا دین غیر اللہ کا دین اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. ایک ہی بات ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلامی دین ہے، یہ پازیٹیو انداز ہے اس کی بات کو کہنے کا. اور وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کانورس بالکل اسٹائل ہے کہ جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، یا جس نے اسلام کو دین کے سوا اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. صرف مذہب جو ہے ادھر ہی تک رہا، اسلام کو بطور دین جو اختیار نہیں کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر وہ جو ہے وہ روز قیامت جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں فرمائے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86، کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے اللہ کی قوم کو جو کفر کرے ہدایت کے بعد. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہدایت دی، اسلام کی دولت دی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم کفر کریں اس پر عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول جو ہے وہ برحق ہے، جو تعلیم لائے وہ حقیقت ہے،
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور آ چکے ان کے پاس واضح دلائل, خود ہی نشانیاں آ چکی ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
تو اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسلام میں, کسی سے بھی پوچھیں اسلام کیا ہے
تو کہہ کر کمپلیٹ کوڈ آف لائف, پوری زندگی کا ضابطہ ہے, دنیا آخرت کی خیر ہے.
اس سے پوچھیں تم کتنا عمل کرتے ہو, اب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے. تو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس زندگی کے لیے آیا, اسی میں خیر ہے. رسول کا حق ہے, جھوٹے نہیں ہیں ماشاء اللہ.
جو تعلیم لائے وہ بھی سچی ہے, وہ اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, لیکن ظلم کیا ہے پھر بھی جو ہے وہ کفر.
اور یہ کفر کون سا ہے؟ عمل کا کفر. زبان سے انکار ہے, عمل سے انکار, عمل کہیں اور بتا رہے ہیں.
تو فرمایا ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 87 نے اسی کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. آیت نمبر 85 سے جو ہے آپ دیکھیں گے یہ تخت پورا مضمون جو ہے وہ, بلکہ آگے تک 90 تک جو ہے یہ ایک مضمون ہے. گھر جا کے سے آپ دوبارہ بھی دیکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. والملائکۃ والناس اجمعین, نہ صرف یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, بلکہ تمام فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے ان کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ یہاں لعنت جو ہے یہ کن لوگوں پر آ رہی ہے؟ ان لوگوں پر نہیں جو انکار کرنے والے ہیں, وہ تو ایک طرح سے اس لعنت سے بہرحال وہ بچ گئے. یہ لعنت ان لوگوں کی ہے جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا دین ہے اور پھر کو خوش کرے. فرمایا خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون, اور ہرگز ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی, کمی نہیں کی جائے گی, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. ایک تو عذاب ہوتا ہے پہلے جو ہے بہت مارے پیٹے جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, اس میں کچھ کمی کر دیں تو یہ تخفیف ہوتی ہے. اور مہلت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر چھوڑ دیا پھر دوبارہ پٹائی ہوگی, تو نہ مہلت ہوگی اور نہ عذاب میں کمی ہوگی. آپٹیمم لیول پر عذاب چلتا رہے گا, اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی, اور مہلت بھی نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. تو کہا کہ یہ مستقل ہے, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. آگے عید جو ہے امید اب تو آیا تھا آیت نمبر 89, فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر. پہلے دین کو محض مذہب سمجھتے تھے, اب جو ہے وہ دین کا صحیح کانسیپٹ انہوں نے اختیار کر لیا اور جو ہے توبہ کر لی, اپنے پرانے طرز عمل سے اپنی اصلاح کی طرف لگ گئے. تو سوائے ان کے باقی لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت کی اور مستقل عذاب کی وحی تھی. فرمایا ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. اس نے دروازہ بند تو نہیں کیا, تمہاری طرف سے دے رہے ہیں, تم پلٹ آؤ اس کے دروازے کھلے. وہ تو بلکہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں کہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ تمہاری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, جو برائی ہو گئی وہ بھی برائی نہیں رہے گی بلکہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن چیز کیا ہے کہ ہم پلٹے اللہ کی طرف. توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ استغفار جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ درگزر فرما دے, اللہ معاف کر دے. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا, لوٹنا, یو ٹرن لینا. آپ جا رہے تھے رستے پہ کہیں غلط چلے گئے, واپس موڑ کے صحیح رستے پر آ گئے, تو یہ ہے توبہ. تو فرمایا کہ سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں, پہلے غلط کر رہے تھے اب اصلاح کر کے صحیح آ جائیں, جو ایسا کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور اس میں ایک چیز تو یہ کہ ہم اپنے انفرادی معاملات دیکھیں, یہاں تو آج ہی توبہ کر سکتے ہیں, اپنے عقائد درست کریں, اپنی عبادات کی طرف جو ہے اس کی تکمیل کریں, اپنے اعتماد میں غیر شرعی چیزوں کو خارج کریں, صرف جو قرآن حدیث سے ثابت ہے ان کو اختیار کریں. لیکن آپ دیکھیں اجتماعی توبہ کیا ہوگی, یہ بھی تو ٹیڑھا ہے سارا, غیر اللہ کا نظام چل رہا ہے. یہاں توبہ کیسی ہوگی؟ یہاں توبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے طرز عمل سے باز آ جائے, نظام کو کریکٹ کر لیا جائے. پہلے اللہ کا قانون نہیں چل رہا, غیر اللہ کا قانون ہے, انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے, انگریزوں کی جو ہے وہ بنائی ہوئی سارے نظام ہیں. تو ان سے آدمی توبہ کرے, اللہ کے نظاموں کو اختیار کرے, یہ ہوگی اجتماعی توبہ. تو فرمایا اگر ایسا کر لو گے, اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, میرا آپ آج سے ڈیسائڈ کریں آج سے توبہ کرنی ہے, تو یہ تو کام ہم آج ہی کر سکتے ہیں.
یا آج صرف کی طرف پیش رفت شروع کر دو. ایک دم سے کوئی کام ہوتا نہیں لیکن آدمی رخ تو صحیح کرے. اگر غلط مڑ گیا ہے, غلط رستے پہ جانا تھا, شمال چلا گیا جنوب, تو اب 2 کلومیٹر اگر جنوب میں چلا گیا تو وہاں سے ٹرن تو دے پہلے, وہاں سے مڑے اب دوبارہ اپنا شمال کی طرف رخ کرے. تو پہلے تو جتنا غلط رستہ چلا ہے وہ ریورس کرنا ہوگا, پھر آگے مزید بڑھے گا. تو یہ ہے توبہ, سب سے کم رخ تو ڈائریکشن صحیح کرے اور اس طرف آگے بڑھے تو انشاءاللہ منزل تک بھی پہنچے گا. لیکن میں آپ آج سے اگر چاہیں کہ اجتماعی نظام بھی درست ہو جائے تو یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی پرسویڈ کریں کہ بھئی آؤ, یہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے, ورنہ ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہے. تو دین ہی نہیں ہے, مذہب ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. اور پھر جو ہے اس کے لیے مل جل کر کوشش کریں, یہی اجتماعی توبہ ہو. ٹھیک ہے, اس پر تفصیل ان شاء اللہ آگے آئیں گی, مزید اس کی وضاحت ہوتی رہے گی.
سورہ آل عمران فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمان, مگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, اپنے ایمان لانے کے بعد, تم ازدادوا کفراً, پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے اپنے اسی کفر میں. لن تقبل توبتهم, تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان سے توبہ.
اب وہ جا تو اسی طرف پہ ہے, رستہ چینج کیا نہیں ہے, جانا شمال ہے, جہاں جنوب ہے, اور توبہ توبہ کرتے جا رہے ہیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی بھائی؟ ایسے رستے پہ جا رہے ہو جہاں آگے کھائی ہے, وہاں تم صرف زبانی کہنے سے تو انجام اچھا نہیں ہو جائے. رخ چینج کرو, دوبارہ صحیح رستے پر آؤ. تو یہ صرف زبان سے تسبیح کے دانے گرانے سے توبہ نہیں ہوتا, اپنے رخ کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اور یہی لوگ جو ہے وہ گمراہ لوگ,
جو ہدایت کے بعد ایمان کے بعد جو ہے وہ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں. جی کوئی سوال نہیں,
اللہ کی
رحمت کا اپوزٹ ہوتا ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے کا ہم سب جو ہے جس سے متلاشی ہیں, ایک اس کا اپوزٹ رحمت کا نام ہونا لعنت. تقوی کا جی ہاں لغوی معنی ہوتا ہے بچنا, ڈرنا ان معنی میں جیسے آدمی اپنے کسی محبوب سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اپنے محبوب کی نظر سے گر نہ جاؤں, اس سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جو میرا ہی امیج ہے اس کے سامنے وہ مجروح ہو جائے, وہ گر جائے. ان معنوں میں آدمی اپنے چاہنے والوں سے ڈرتا ہے, اسی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے, اپنے بڑوں سے والدین کا. اسی طرح تقوی کا مراد ہوتا ہے خاص کرنا, خیال کرنا. ہم اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تو جو ہے لوگ جو ہے ذرا ادب کے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ احساس رہنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جی استغفار مغفرت کی دعا کرنا, اللہ میرے گناہ بخش دے, جو میری خطائیں ہوں گے ان سے رجوع فرما دے, جو گناہ ہوں گے انہیں نظر انداز فرما دے, انہیں نلی فائے کر دے. لیکن توبہ اپنے رخ کو درست کرنا, غلط رستہ چھوڑ کے سیدھے رستے کی طرف رخ کر دینا, اس طرف چلنا, یہ توبہ ہے. جی اور دو ایک منٹ اور ہمارے پاس. آل عمران ابتدائی آیات میں ہمت دیا عند اللہ الاسلام, اور اس سے متعلق اس کے ساتھ ساتھ جو آیات ہم نے پڑھی, عمران جو ہے اس میں 18 سے جو ہے 20 تک پڑھنے, اور اسی طرح اسی صورت میں 85 سے 90 بچ کے آگے بھی آپ پڑھ لیں گے تو یہ مضمون کافی تفصیل سے دورہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں, نئی سے جگہ آپ کو بڑھا رہے ہیں ان شاء اللہ, اس میں یہ ساری آیتیں دوبارہ آ جائیں گی اس وقت. لیکن ویسا یہ ہوگا انہیں گھر جا کے دیکھ لیں, ابھی ہم نے تازہ تازہ پڑھا ہے تو یہ ایک دفعہ اور تفصیل اس کی دیکھیں گے. تو یہ وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے, تو وہاں اصل میں وہ جو اللہ آخری الفاظ جو آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے بطور دین, اس لیے وہ ایکسپٹ کیا.
نوٹس آپ کے بنے بنائے ہیں, بہت کچھ آپ کو لکھنا نہیں ہوتا ہے, کیا سن لیں, لیکن یہاں جو آیتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں اسی لیے تاکہ آپ جا کے انہیں دیکھیں. بہت سارے ہم یہاں پڑھ بھی لیں گے, اگر کوئی رہ جاتا ہے تو آپ اسے جا کے دیکھیں, موضوع مزید جو ہے واضح ہو جائے وہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ یوسف آیت 40 اور بھی دو جگہ آیا ہے, یعنی حکم و اجلاء دلنا. جی سب آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں, سیاسی نظام دنیا میں کتنی قسم کے, معاشرتی نظام کتنی قسم کے, معاشرے کتنی قسم کے, اسلام کا مزاج کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اصل میں آپ دیکھیں گے ایگزام کے متعلق ایک آدھ بات جو ہے وہ یہ کہ اس میں جتنی حدیث بنی ہے ان سب سے سوال بن جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ کم سے کم آپ نے اتنی صلاحیت یہاں نظارت ہو رہی ہو کہ آپ ان کا زبانی کچھ نہ کچھ بتا سکیں. جیسے یہاں پہلی حدیث میں اسلام کا مفہوم, تو یہاں سے پوچھے اسلام کیا ہے, تو کم سے کم آپ بتا دے سکیں کہ اسلام کیا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ آیت ہی آتا ہے اور یہ سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, ایسا 100% جو ہے ساری چیزیں نہیں آ جائیں. پہلے آپ ایک تحریری معنی معلوم کریں کہ لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, یہاں چار چار لکھیں کم سے کم دو دو آپ کو یاد ہو جائیں, اس کی اصطلاحی میننگ اور لغوی میننگ میں آپ بالکل چینج کرنے لگیں گے کیا ہے. پھر جو ہے وہ جو آیت ریفرنس میں لکھی ہے اس کا بھی مفہوم یاد کر لیں, اس میں کیا بات کہی ہے, سورت کا نام یاد کر لیں اگر آیت یاد ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کا صحیح ترجمہ یاد کریں گے, بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, آیت کا نمبر کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو متن بھی یاد کریں. سب سے زیادہ اچھا جو پیسہ ہے جب آپ بیان کرتے ہیں کسی سے, جب آپ آیت سنا دیں عربی متن کے ساتھ آیت سنائی اور پھر آپ نے بتایا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہ زندگی ایک دم سے نہیں ہو جاتا کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. آپ مفہوم تو بتائیں, معاشرے میں جو ہے لوگوں کو بالکل بیسک سے نہیں مانتا, تو ابھی تو آپ اپنے آپ کو ابتدائی چند ماہ میں اس طرح تیار کریں کہ جو بھی آپ پڑھیں وہ آپ جو ہے اسے اپنے الفاظ میں بتا دیں کہ قابل ہوں, اگر اس قابل نہیں ہے تو پھر گھر میں پڑھیں اسے دوبارہ تبارہ دو تین دفعہ پڑھیں, پھر آہستہ آہستہ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں, ریفرنسز یاد کریں. پہلے ہی دن ریفرنس یاد کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, تو ایک ریفرنس تو یاد ہو جاتا ہے, جہاں آپ نے چار ریفرنسز اور یاد کیے پھر کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے کون سا کس کے لیے تھا. تو آہستہ آہستہ مرحلہ وار اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور باقاعدہ آج سے ہی تہیہ کر لیں گے, یہ کرنا ہے, پینٹنگ کرتے رہیں گے تو بہت سارا جو ہے وہ کام رہ جائے گا. پچھلے سال ہمارے بعض ساتھی ایسے جنہوں نے اس سال دوبارہ ریپیٹ کرے ہیں, ان سے پوچھا بھی آپ نے جو کر لیا آج بھی کر لیا, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ جو ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں کر سکے, اور سستی رہ گئی, میں سبھی کرتے ہیں کم سے کرتے ہیں ویسے تھے اور اس میں جو ہے رہ گیا اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ اب پورا کرنے آ رہے ہیں. تو آپ یہ اس طرح وقت نکال لینا آسان نہیں ہوتا, تو یہ ایک دفعہ آپ نے وقت نکالا اس کا بھرپور استعمال کریں. ٹھیک ہے جناب, چائے کا وقفہ, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.